بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی غسل کے طریقے کا بیان تھا، جو عام مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر مردوں کے لیے یہ طریقہ ہے، اور عورتوں کے لیے بعض خصوصیات کی بنا پر کچھ اور واجبات بھی ہیں، جس کا ذکر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں: قلت یا رسول اللہ ان امرأة اشد ظفر راسی، میں اپنے سر کی چوٹی کو باندھتی ہوں، کیا جنابت کے غسل کے وقت اس کو کھول لیا کروں؟ وفی روایت، ایک دوسری روایت میں ہے کہ حیض کے بعد کے غسل کے وقت کیا چوٹی کو کھول لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا: لا، نہیں، کھولنا ضروری نہیں ہے. انما یکفی کی ان تحتی علی رأس کی ثلاث حصیات، صرف اتنا کافی ہے کہ اپنے سر پر تین مرتبہ ہتھیلی سے پانی بھر کر کے ڈال لو. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں تمام مسائل جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، حج، طہارت کے، وضو کے، غسل کے، عورتوں کے لیے بھی وہی مسائل ہیں، الا یہ کہ خاص مسئلہ کوئی عورتوں کے ساتھ ہو تو اس کا الگ بیان ہوگا. یعنی یہ کہ عورتوں کے لیے بھی وہی ہے جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا ہاتھ، ہتھیلی مبارک دونوں ہاتھوں کے دھوتے تھے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرمگاہ کو دھوتے تھے، پھر اس کے بعد وضو فرماتے تھے، پھر آپ پورے جسم پر پانی ڈالتے تھے، پھر آخر میں وضو کرتے، جس طرح نماز کے لیے وضو ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ پیر آخر میں دھوتے تھے، غسل کے بعد تمام جسم پر پانی ڈالنے کے بعد پیر دھوتے تھے. عورتوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، لیکن عورتوں کی چوٹی، اسی طرح اگر کسی اور مرد کی چوٹی ہو، آپ یہ سمجھیں کہ پرانے زمانے میں مرد بھی چوٹی رکھتے تھے، لیکن اس میں علماء کے اور فقہا کے اقوال میں آیا ہے کی چوٹی مرد اس وقت رکھے جب اس کے پاس داڑھی ہو، اور اگر داڑھی نہیں ہے، یا یہ کہ چھوٹا بچہ ہے، مراہق ہے، تو اس وقت اگر چوٹی رکھتا ہے تو عورتوں سے تشبہ ہوتا ہے. اس وجہ سے مکروہ کہا ہے مردان کے لیے، جو ابھی نو عمر ہیں، داڑھی نہیں نکلی ہے، تو ان کے لیے چوٹی رکھنے کو مکروہ کہا ہے. لیکن اگر داڑھی ہے، اس کے ساتھ چوٹی رکھتے ہیں، تو صبح یا اس طرح کی تشبہ کا خطرہ نہیں ہے. تو مرد بھی اگر چوٹی رکھ رہا ہے تو کیا جنابت کے غسل کے وقت اس کو پوری چوٹی کھولنی ہوگی؟ نہیں. انما یکفی کی پیارے رسول نے فرمایا کہ صرف اتنا کافی ہے کہ اپنے سر پر تین مرتبہ ہتھیلی، دونوں ہتھیلی بھر کر کے پانی ڈال لو، پانی ڈال لو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پانی اوپر سے ڈال لیا، نہیں، اس کو ہلانا بھی، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے دونوں ہتھیلیوں میں پانی لے کر کے سر پہ ڈالتے تھے، اور اپنی انگلیوں کو بالوں کے جڑوں میں داخل کرتے تھے. جڑوں میں اگر پہنچ رہا ہے پانی، تو چوٹی کے آخر کے حصے میں یا بیچ کے حصے میں جو بدھی ہوئی چوٹی ہوتی ہے یا بٹی ہوئی چوٹی ہوتی ہے، اس میں پانی پہنچنا ضروری نہیں، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. یہ مسئلہ ہے غسل جنابت کا. لیکن حیض کا لفظ اس حدیث میں تمام علماء نے کہا ہے کہ یہ زائد ہے، بلکہ یہ کہ حیض کے غسل کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو چوٹی کھول کر کے اور اس کو کنگھا کرنے کا حکم دیا ہے. سب سے واضح روایت صحیح مسلم وغیرہ کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ بیان فرمایا ہے، اس میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرہ کی نیت سے آئیں، احرام باندھا انہوں نے، راستے میں ان کو حیض کی نوبت آ گئی، اس کے بعد پیارے رسول نے فرمایا کہ جب تم پاک ہو جاؤ تو اپنی چوٹی کو کھول کر کے اور مشت یعنی کنگھا استعمال کر کے غسل کر کے پھر اس کے بعد احرام باندھ لینا. یہ ہے تفریق حیض اور جنابت کے غسل میں. یعنی چونکہ عورتوں کا حیض لمبا ہوتا ہے 6 مہینے 6 دن 7 دن, اس حالت میں ضروری ہے کہ وہ آخر میں جب غسل کرے غسل حیض تو اسی طرح کا حکم نفاس کے بارے میں بھی ہے, غسل نفاس کے بارے میں بھی ہے کہ چوٹی وغیرہ کھول کر کے اچھی طرح صاف کر لے. لیکن غسل جنابت کے بارے میں یہی ہے کہ چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے, البتہ بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچا لے. انی اشد امرات اشد دو غفر راسی, اپنے سر کی چوٹی کو باندھتی ہوں. خفا ان خبہ لغسل جنابہ, جنابت کے غسل کے وقت اس کو کھول لیا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, لا انما یکفی کے ان تحت راسی کے ثلاث حصیات. یہی صحیح مسئلہ ہے. لیکن اس کے برعکس حضرت عبداللہ ابن عمر سے صحیح روایت میں آیا ہے کہ وہ حکم دیتے تھے کھولنے کا, جنابت کے غسل کے وقت بھی چوٹی کھولنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ نہیں, عورتیں چوٹی کھول کر کے پھر اس کے بعد اس کو دھوئیں تبھی غسل جنابت مکمل ہوگا. مسلم شریف اور دوسری کتابوں میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ انہ بلغ عائشہ ان ابن عمر کان یأمر النساء اذا اغتسلن ان ينخضن رؤوسهن, کہ حضرت عائشہ کو جب یہ خبر لگی, یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو کہتے ہیں کہ اپنی چوٹیوں کو کھول لیا کریں, تو کہتی ہیں یا عجب علی ابن عمر, کتنے تعجب کی بات ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس کام میں کہ عورتوں کو بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں. افلا یامرہن یحلقن رؤوسہن, کیوں نہیں یہ کہتے کہ سر کو وہ مڈا لیا کریں. لقد كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں خود اور رسول کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کرتی تھی. فما ازید ان افرغ علی راسی ثلاث افراغات, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر 3 چلو پانی یا 3 ہتھیلی دونوں ہتھیلی بھر کر کے 3 مرتبہ پانی ڈال لیا کرتی تھی. تو اس روایت سے بھی تاکید ہوتی ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا خود کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناء واحد, ایک ہی برتن سے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل کرتی تھی, ایک ہی برتن میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پیارے رسول جلدی جلدی ہاتھ ڈالتے تھے, میں جلدی جلدی ہاتھ ڈالتی تھی, یہاں تک کہ میں کہتی تھی دالی میرے لیے بھی پانی چھوڑ دو, میرے لیے پانی چھوڑ دو. تو یہ بھی ایک اس میں سنت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورتوں کے احترام, عورتوں کی عزت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کو اتنا آپ نے عزت دی کہ ان کے ساتھ غسل کرنے میں بھی آپ نے کرنے کو بھی آپ نے سنت قرار دیا. یہ بھی ایک چیز ہے عورتوں کے ساتھ لطف کا, عورتوں کے ساتھ ملاطفت کا, عورتوں کے ساتھ نرم مزاجی کا, یہ بھی طریقہ ہے. اور ایک روایت آئی ہے کہ کہتے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھنی چاہیے. اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کو نقل کیا ہے, یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم دیکھتے تھے, لیکن یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل کرتی تھی. گویا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مسئلہ نکلتا ہے کہ غسل ننگا ہو کر کے مرد عورت کو, یا صرف عورت یا صرف مرد ننگے غسل کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے یا نہیں, ایک مسئلہ ہے. تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ کپڑا پہن کر کے غسل کرے, شرمگاہ پر کم سے کم کپڑا ہو, لیکن جائز ہے کہ آدمی ننگا غسل کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الغسل میں, صحیح بخاری میں یہ باب عبادہ ہے, باب الغسل عریانن, ننگے غسل کرنے کا باب, اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پرانے کسی گزشتہ نبی کا قصہ کوئی نقل کیا ہے, گزشتہ قوم کی گزشتہ امت کا کوئی حادثہ نقل کیا, تو گویا آپ نے اس کو اپنی شریعت میں داخل کیا. اس سے عام طور پر یہ مسئلہ لیا جاتا ہے. پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ننگے غسل کا ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, جیسا کہ آیت میں آیا ہے
لمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگ وہ کپڑے پہن کر کے غسل دیا کرتے تھے, تو لوگ کہتے تھے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے خلاف کپڑے پہن کر کے غسل اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی شرمگاہ میں کوئی عیب ہے. بعض روایت میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا خصیہ سوجا ہوا ہے, آدر کا لفظ آیا ہے. تو اللہ کا کرنا ہوا کہ ایک مرتبہ اکیلے غسل کرنے لگے ننگے, وہاں کوئی نہیں تھا, کپڑے کو پتھر کے اوپر رکھ کر کے سمندر میں دریا میں گھسے ننگے غسل کرنے لگے. اتنے میں اللہ نے معجزاتی طور پر پتھر کو حکم دیا, پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگا. بخاری شریف کی روایت ہے پتھر کپڑے لے کر کے بھاگا, حضرت موسیٰ علیہ السلام جس جگہ کی کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے دوڑے, سو بھی حجر ہو سو بھی پتھر, میرا کپڑا کہاں لے کے بھاگا جا رہا ہے تو. اس کے بعد پکڑا اور جا کر کے پتھر وہاں کھڑا ہوا جہاں لوگوں کا کی بھیڑ لگی ہوئی. سب نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی عیب نہیں ہے, صرف یہ کہ اپنے احترام اور عزت نفس میں وہ کپڑا پہن کر کے غسل کرتے ہیں کپڑا. اس کے بعد آتا ہے روایت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی لاٹھی سے مارا اور وہ بلبلا کر کے رونے لگا. روایت میں آتا ہے, اس روایت کی تحقیق نہیں, کہ یہی وہ پتھر تھا جس کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ 12 جو قبیلے ہیں بنی اسرائیل کے ان کو پانی پینے کے لیے چشمہ جب طلب کیا ان لوگوں نے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی پتھر کو مارا اور اسی میں سے 12 چشمے نکلے باہر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اور دوسرے علماء نے اس سے اخذ کیا ہے کہ آدمی ننگا غسل کر سکتا ہے تنہائی میں, شرط یہ کہ تنہائی ہو, کیونکہ ایک دوسرے کا جب تک محرم نہ ہو, یعنی بیوی محرم نہیں, محرم کا لفظ تو عام ہو جائے گا, لیکن بیوی اور شوہر جب تک ایک دوسرے کے سامنے اگر غسل کر رہی ہے تو جائز ہے, لیکن اگر تیسرا آدمی کوئی ہے بیوی اور شوہر کے رات, اس کے سامنے ننگا غسل کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں فرماتے تھے, اور اسی سے عرض کیا گیا ہے کہ ننگے بھی غسل کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں. اس باب میں جو موضوع اور غلط روایتیں آئی ہیں اس کا بھی ذکر علماء نے کیا ہے. ایک روایت میں آیا ہے, وہ بھی ہم نے ادب کی کتابوں کے علاوہ اور کہیں نہیں دیکھا, بلاغت میں پڑھا ہے ہم لوگوں نے کہ کبھی کبھی اسم مفعول کو کبھی کبھی قباحت اس کے نام کی قباحت کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے, ذکر نہیں کیا جاتا ہے. اس کی مثال دی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتی تھی, ہمارا تو منہ ولا رہا مننی, یعنی میں پیارے رسول کے ساتھ غسل کرتی تھی لیکن کبھی میں نے آپ کی شرمگاہ نہیں دیکھی نہ آپ نے میری شرمگاہ دیکھی. یہ روایت حدیث کی کتابوں میں ملتی ہی نہیں ہے, صرف بلاغت کی کتابوں میں کی مارا آئے تو منی والا رائے تو کیا نہیں دیکھا اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن چونکہ ذہن اس طرف جاتا ہے اور اس کا ذکر کبھی ہے کہ ہم نے آپ کی شرمگاہ نہیں دیکھی نہ میں آپ نے میری شرمگاہ دیکھی, اس وجہ سے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ روایت موضوع اور جھوٹی ہے, صحیح روایت نہیں ہے. اسی طرح ایک روایت اور آتی ہے جس کا ذکر آتا ہے بلکہ آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں. موضوع روایت اس باب میں آئی ہے کہ عورتوں کی شرمگاہ کے دیکھنے سے اندھاپن آتا ہے, یعنی آدمی کو اندھا ہونے کا خطرہ ہے. یہ سب روایتیں جھوٹی اور غلط ہیں. آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ مرد اور شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اللہ تعالیٰ جہاں کامیاب مسلمانوں اور مومنوں کا ذکر فرمایا ہے, اللہ کے ہاں جن کو کامیابی ملے گی ان کے اور اعمال میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی یا اپنی لونڈی سے بچاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بیوی اور لونڈی کے سامنے شرمگاہ کا بچانا, یعنی یہ کہ اگر ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ لیں تو وہ مومن کی شان کے خلاف نہیں ہے یا یہ کہ کوئی جرم کا کی بات نہیں ہے. تو بات یہ آئی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل کرتی تھی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بال کی چوٹی یا چوٹی کھولنے کا حکم نہیں دیتے تھے, صرف تین مرتبہ پانی ڈال لیا کرتی تھی. اگر واجب ہوتا تو پیارے رسول دیکھ رہے ہیں, یہ نہ کہا جائے کہ میں اکیلے غسل کرتی تھی. کن تو اغتسل مع رسول اللہ او انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد, ایک ہی برتن میں. اگر میں اکیلے غسل کرتی تو یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیارے رسول نے نہ دیکھا ہو, لیکن جب میں پیارے رسول کے سامنے غسل کرتی تھی اور نہیں کھولتی تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول نے تقریر کی یا اس کو آپ نے ناپسند نہیں کیا, اس وجہ سے یہ بھی سنت ہوا. تو خلاصہ مسئلہ یہ ہوا کہ عورت کو جنابت کے غسل کے وقت یا مرد ہی اگر چوٹی والا ہے, یہ چیز شرعی طور پر جائز بھی ہے, لیکن میں نے جیسے کہ بیان کیا کہ اگر داڑھی والا نہیں ہے تو اس کے لیے علماء نے کہا کہ مکروہ ہے چوٹی, کیونکہ عورت سے مشابہت کی کا شبہ ہے. تو مرد ہو یا عورت ہو چوٹی والا, تو جنابت کے وقت غسل کے وقت چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے, البتہ بال کی جڑوں میں پانی پہنچانے کی کوشش ہونی چاہیے. اور یہ ایک دقیق مسئلہ یہ بھی اس میں کہ اگر کسی بال میں پانی نہیں پہنچا یا بعض چیز میں پانی نہیں پہنچا تو کیا غسل ناقص رہ گیا؟ نہیں, غسل ناقص نہیں ہوگا. کوشش ہونی چاہیے کہ بال کی جڑوں میں اور چمڑے کے اوپر زیادہ سے زیادہ تک پانی پہنچ جائے. دوسری ایک روایت, اس روایت کے خلاف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے, جس میں کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل کرتی تھی. اس ضمن میں ایک روایت آتی ہے, شاید آگے آئے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یغتسل الرجل بفضل المرأة, مرد عورت کے بچے غسل کے بچے پانی سے غسل نہ کرے. مرد عورت کے غسل کے بعد بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے, اسی طرح عورت بھی مرد کے بچے ہوئے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے. وَلْيَغْتَرِفَ جَمِيعًا, ہاں اگر اکٹھا غسل کر رہے ہیں تو دونوں پانی لے کر کے غسل کر رہے ہیں. کیا حکمت ہے اس میں؟ جو بھی ہو, لیکن یہ اس نہی کو علماء نے تنزیہ پر, یعنی کہ اچھا ہے نہ کرے, وجہ یہ بن رہی ہے کہ ایک دوسری روایت آئی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, انہوں نے غسل جنابت کیا تھا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ان کے غسل کے بعد جو پانی ٹب میں بچا ہوا تھا پیارے رسول نے طلب کیا کہ لاؤ میں غسل کروں, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس پانی سے جنابت کا غسل کیا ہے, تو پیارے رسول نے فرمایا ان الماء لا یجنب, پانی کو جنابت نہیں لگی یا نہیں لگتی ہے, یعنی یہ کہ پانی ناپاک نہیں ہوا. اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ پیارے رسول نے نہیں تنزیہ کی, یعنی اچھا ہے کہ آدمی مرد کے عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے, اچھا ہی ہے, لیکن اگر غسل کر لیا تو وہ پانی پاک ہے. یہ ہے دونوں حدیثوں کے درمیان جمع کا طریقہ. اسی طرح ایک دوسری روایت ہے, وہاں عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال لي رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب, رواه ابو داود وصححه ابن خزیمہ, کہ میں, پیارے رسول فرماتے ہیں کہ میں مسجد کو حائضہ عورت کے لیے یا جنبی مرد کے لیے جائز نہیں کرتا ہوں, حرال نہیں کہتا ہوں. یعنی حدیث کے ظاہر الفاظ سے یہ مسئلہ نکلا کہ آدمی جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتا, اسی طرح عورت حیض کی حالت میں مسجد نہیں جا سکتی. لیکن یہ چیز یاد رکھنی چاہیے, اگرچہ کتابوں میں فقہا نے اس کو اسی کو ترجیح دیا ہے, لیکن اسنادی اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے. اس کو خود ابن حجر نے کہا ہے کہ اس میں دو راوی ہیں, ایک تو اخلت ابن خلیفہ اور ایک جسرا بنت دجاجہ جو حضرت عائشہ سے روایت کرنے والی ہیں, یہ دونوں ضعیف ہیں, اس وجہ سے اس باب میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے. یعنی یہ کہ مسجد میں حائض کا جانا یا جنبی آدمی کا مسجد میں جانا کسی صحیح روایت جانے کے بارے میں منع کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے, علماء نے اس کو اختیار کیا ہے کہ اس حالت میں نہ جائے. لیکن طواف کے وقت, جیسے طواف کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو منع کیا مسجد حرام میں آنے سے, تو کس وجہ سے منع کیا؟ جنہوں نے کہا کہ مسجد میں عورت کا جانا حیض کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں عورت کو یا مرد کو جانا جائز نہیں, انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے وقت حیض کے وقت طواف سے اس وجہ سے منع کیا تھا کہ ان کے لیے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں مسجد میں جانے کی وجہ سے نہیں، مسجد میں جانے کو جائز یا ناجائز کہنا اس روایت سے نہیں پتہ چلتا ہے، بلکہ کیونکہ طواف نماز ہے، نماز میں جس طرح شرط ہے وضو کی اسی طرح طواف میں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ان الطواف صلاه، طواف جو ہے وہ نماز ہے، الا انه وبيح فيه الكلام، فرق اتنا ہے کہ طواف میں بات چیت کو مباح اور جائز کہا گیا ہے یا جائز کیا گیا ہے، تو جس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یا کسی حائض عورت کو طواف سے منع کیا ہے. بہرحال مسئلہ مختلف بھی ہے اور علماء نے اختیار کیا ہے اکثر، خاص طور پہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں، اسی طرح امام مالک کے مذہب میں اس باب میں سختی ہے کہ مسجد میں حیض کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں نہیں جا سکتا. ایک صحیح روایت ہے جس سے مسجد میں جانے کی اجازت یا جس سے مسجد میں جانے کا جواز کا بھی پتہ چلتا ہے، نبی کریم، صحیح روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا ناولینی الخمرۃ من المسجد، دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کوئی ایسی چٹائی تھی یا کوئی ایسا کپڑا تھا جس پر آپ نماز پڑھو، جس کو آپ سجادہ کہیں گے، خمرہ کہتے ہیں چھوٹے بچھونے کو، چاہے وہ چٹائی کی شکل میں ہو یا کپڑے کا ہو یا کسی چیز کا قالین ہی کا ہو، اس کو خمرہ کہیں گے فصیح زبان میں، ناولین الخمرۃ من المسجد، مسجد سے مجھے لا کر کے دے دو. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ انی حائض، سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کہہ رہے ہیں مسجد سے جا کر کے لے آؤں، میں حیض کی حالت میں ہوں، تو پیارے رسول نے فرمایا ان حیضت کی، بے شک تمہارا حیض، لیست نہیں ہے فی ید کی، تمہارے ہاتھ میں، ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے، ہاتھ سے جا کر کے اٹھا لو. بہرحال مسئلہ مختلف بھی ہے حدیث کے اعتبار سے، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا یہ حدیث اس باب میں کہ حیض یا جنابت والا مرد یا عورت مسجد میں نہیں جا سکتے، اس باب میں روایت صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ الامر علی البراءۃ الاصلیہ، یعنی جب تک کوئی نص کسی چیز میں صحیح طور پر منع کی نہ آئے تو اصل اس میں حلال ہونا ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جانے سے کوئی حرج نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اصحاب صفا جو تھے، چبوترے میں جو لوگ رہتے تھے، وہ بھی مسجد ہی میں مشہور چبوترا تھا، وہ کہتے ہیں یا مسجد سے باہر رہا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں سوتے تھے اور جنابت ہوتی تھی ہم لوگوں کو، تو جا کر کے وضو کر کے آ کے پھر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے غسل کے پہلے. لیکن بہرحال مسئلہ احتیاطی ہے، اختلاف کے وقت احتیاط سے آدمی احتیاط برتے تو زیادہ افضل ہے، کیونکہ بہرحال ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو طبیعت کو بھی گھناتی ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو، اوٹو ہو، جنبی آدمی. دیکھیے میں ایک استدلال آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں جنبی آدمی ہو تو فرشتوں کو مسجد میں جانے سے تکلیف ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس چیز سے آدمی کو تکلیف ہو، فرشتوں کو تکلیف ہو. اس وجہ آپ کو معلوم ہے کہ پیاز کھا کر کے جانے سے، یا زوم یعنی لہسن کھا کر کے، قرآن کا لفظ بھی آیا ہے، سارے رسول نے مسجد میں جانے سے بنا فرمایا، اور آپ نے وجہ اور سبب بیان فرمائی، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے، مما يتأذى منه الإنس، جس سے آدمی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اس وجہ سے تکلیف کا باعث فرشتوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جانا چاہیے. مجبور ہو آدمی تو الگ بات ہے، اس وقت صحابہ کے اعمال یا ان جس چیز کا انہوں ذکر کیا کہ موضوع کر کے آ کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے، ان کی کوئی گھر نہیں تھا، وہی ان کی دنیا تھی پوری، اور کہیں جا نہیں سکتے تھے، تو وہ مجبوری پر معمول کیا جا سکتا ہے. بہرحال اگر آپ واضح طور پر پوچھتے ہیں کوئی حدیث اس طرح سے ثابت ہے جس سے منع ہو کہ حائض یا جنبی آدمی مسجد میں نہ جائے، تو علماء نے کہا ہے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، جب ثابت نہیں ہوا تو مسئلہ اپنی اصل جگہ پر یہ رہے گا کہ جس چیز سے منع ثابت نہیں تو حلال ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں بغیر غسل یا جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں عورت نہ جائے.
جس طرح ایک عورت نے طواف کر لیا اور وہ عمرہ باندھ کے آئی ہوئی ہے اور صفا مروہ میں سے حیض آ گیا تو کیا چھوڑ کے جائے گی؟
صفا مروہ کے بارے میں تو اتفاقی فیصلہ ہے کہ اب تک، ابھی آج سے 4-5 سال پہلے بھی حیض کے بارے میں علماء، بڑے علماء کی جو مجلس اور کمیٹی ہے، اس میں یہ مسئلہ آیا تھا کہ مسجد حرام کی حدود جو اس وقت چاروں طرف ہیں وہ کہاں سے ہیں اور کہاں تک ہیں؟ کیا یہ لفظ واضح طور پر یہ سوال آیا تھا، کیا مسحہ سعی کی جگہ بھی مسجد حرام کے حکم میں ہے؟ تو سب نے یہ فیصلہ کی کہ نہیں، وہ مسجد حرام سے اب بھی خالی ہے، دوسری جگہیں جتنی آگے بڑھ جائیں، لیکن اگر آپ صفا کے پیچھے بھی مسجد بنا لیں تو اتنا ٹکڑا مسجد حرام سے خالی رکھا جائے، مسجد حرام سے باہر سمجھا جائے گا. یعنی یہ کہ اگر آدمی طہارت کی حالت میں عورت طواف کر رہی ہے، طہارت کی حالت میں طواف کے بعد اس کو حیض آ گیا، تو بلا شبہ وہ انشاءاللہ اپنے صحیح کو اس حالت میں پورا کر سکتی ہے. اسی طرح وضو اگر ٹوٹ گیا، وضو کے بارے میں اختلاف ہے، کہتے ہیں کیا طواف کے لیے وضو شرط ہے؟ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اکثر علماء نے شرط کیا ہے، لیکن اس کے بعد شرط بتایا ہے وضو کو، لیکن اگر طواف کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تجدید وضو کی ضرورت نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی سعی کر سکتا ہے، بلکہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی. وعنہا رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابتی، کہ ایک ہی برتن میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ ایک دوسرے سے لگتے تھے. یہاں بھی ایک بہت دقیق مسئلہ ہے، دیکھیے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ ایک دوسرے سے لگتے تھے، تختلف ایدینا فیہ. جو لوگ کہتے ہیں جیسے شافعیہ کہہ گیا ہے کہ عورت کے چھونے سے چاہے اپنی ہی بیوی ہو، سبحان اللہ، آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں اپنی لڑکی ہی ہو، تو عورت کے چھونے سے وضو جاتا رہتا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے وہ طریقہ جو آپ کے غسل کا ہے اس میں آپ وضو فرماتے تھے، اسی وضو سے آپ نماز بھی پڑھ لیتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم وضو کرتے تھے، غسل کرتے تھے ساتھ ساتھ، اور ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے لگتے تھے. تو کیا پیارے رسول کا وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں، نہیں ٹوٹتا تھا. اس سے بھی شافعیہ کے اس قول کی تردید ہوتی ہے کہ نہیں، عورت کے چھونے سے شہوت کے ساتھ ہی چھوئے اگر آدمی، اور اگر مزید وغیرہ نہ خارج ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. حقیقت ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہو کر کے حضرت عائشہ کو بوسہ لیتے تھے اور پھر جا کر کے نماز بھی پڑھ لیتے تھے. دیکھیے، شریعت نے عورتوں کو چھوئی موئی نہیں بنایا ہے، جیسا کہ یہودیوں کے یہاں رہا ہے کہ وہ عبادت کے وقت سامنے بھی نہ آئے، اور عورتوں کی عبادت گاہ الگ، مردوں کی عبادت گاہ الگ. نہیں، اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ عزت دی، اور جیسا کہ فرمایا ہے کہ عورتیں مردوں کی ہم مثال ہیں، شقائق النساء و شقائق الرجال. تمام احکام اور فطری اور طبعی تقاضے بھی ایک ہی ہیں. اس وجہ سے تقاضا یہ تھا کہ سب کے احکام ایک ہو، اللہ کی جو خاص اطلاعات یا خاص ان کے احکام ہوں. تو یہاں تختلف ایدینا سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ عورت اور مرد کے ہاتھ کے لگ جانے سے، یا جیسے ایک بہت ہی متشدد آدمی اردن کے تھے، یہاں انہوں نے پوچھا، کہا میں طواف کر رہا تھا دور سے بچ بچ کر کے، ذی قعدہ کا مہینہ تھا، بھیڑ کتنی ہوتی ہے، تو بدن سے بدن چھل رہا ہوتا ہے، وہ بچ بچ کر کے کہتے ہیں ہزار میں نے بچنے کی کوشش کی، لیکن عورتوں کے ساتھ جسم لگ جاتا تھا، جا کے طواف وضو کرتا، پھر آ کر کے طواف شروع کرتا، پھر لگ جاتا. کہا بارہ مرتبہ اس طرح کیا، آخر میں ہم نے بغیر نئے وضو کے طواف مکمل کیا. ہمارا طواف صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا اگر تم اپنے کو شافعی یا شافعی مذہب کے ساتھ مخلص ہو تو تمہارا طواف نہیں ہوگا. تو کہتا پھر کیا کریں؟ ہم نے تو یا تو اس سے تنازل کرو، تم یہ کہو کہ نہیں ہم صحیح مسئلہ لیں گے، اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بغیر چھوئے، بغیر سخت کے اگر کوئی سخت بری نیت سے نہیں چھو رہا ہے، تو انشاءاللہ کسی حالت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اپنی بیوی کو شہوت سے بھی چھو رہا ہے، اگر مزید وغیرہ نہیں نکلی، ریا نہیں نکلی، اور کچھ نہیں نکلی، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. آخر میں اس نے کہا کہ بات صحیح ہے. اب یہاں معلوم ہوا کہ مسائل جو ہیں قرآن حدیث کے زیادہ ہی آسان ہیں. انہوں نے اعتراف کیا، اردن کے تھے، بہت پکے ہیں شافعی پر، بہت ہی باہر. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت کل شارۃ جنابہ فاغسل الشعر وانق البشرۃ، رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں، ان بے شک تحت کل شعرہ، ہر بال کے نیچے، تحت ان تحت کل شعرۃ، ہر بال کے نیچے جنابت لگتی ہے، جنابت ہوتی ہے. فاغسل الشعر، تو ہر بال کو دھو لو، وَأَنْقُ الْبَصَرَ اور چمڑے کو اوپر کے جلد کو صاف کر لو. انسا کے معنی زیادہ سے زیادہ صاف کرنا. یہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک بال بھی رہ گیا اور پانی نہیں پہنچا اور آپ نے نہیں دھویا تو اس کا مطلب ہے کہ غسل نہیں ہوگا. نہیں, اصل بات یہ ہے کہ رواہ ابو داؤد الترمذی اور افاہ ابو داؤد اور ترمذی نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے, لیکن خود ان دونوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. اور ضعیف ہونے کا سبب علماء نے بیان کیا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے جو بہت ہی کمزور حافظ ہے, کہتے ہیں منکر الحدیث. بہرحال یہ حدیث پیارے رسول سے ثابت نہیں کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ کہنا کہ نہیں جب تک ہر بال کے نیچے یا ہر بال کے جڑ پہ پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں مکمل ہوگا, یہ کہنا صحیح نہیں ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں. اصل میں ایک چیز ایک تجربے کی ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کا نام رکھا ہے بلوغ المرام, مقصد کو پہنچنا, من ادلۃ الاحکام, احکام عملیات کے دلیلوں کے لیے. تو بہت سے مذاہب میں اس قسم کی روایتیں نقل کر کے اور حکم کو بیان کیا گیا کہ نہیں, بغیر ہر ایک بال کو دھوئے غسل کامل نہیں ہوتا ہے, اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہی ہو. کہ جو ضعیف ہے اس کی واضح مثال یہ ہے, آپ دیکھ رہے نسب الرایہ امام زیلعی حنفی کی ایک کتاب ہے, انہوں نے ہدایہ جو سب سے اہم کتاب ہے حنفی مذہب کی, اس کی احادیث کو نکال کر کے اور حکم بیان کیا علماء کا. بہت سی آپ کو احادیث ضعیف ملیں گی, خود انہوں نے حکم لگایا ہے. اسی طرح درایہ ایک کتاب ہے, درایہ ابن حجر کی, انہوں نے بھی زیلعی کی کتاب سے استفادہ کر کے کچھ اور زیادتی اس پہ کی, اس میں بھی بہت سی احادیث ضعیف ملتی ہیں. اسی طرح شافعیہ کی کتاب میں ابن الملقن نے التذکرہ کی احادیث کا اخراج کیا ہے. ابن حجر نے رافعی کبیر جو بہت ہی اہم عالم تھے ان کی ایک فقہ کی کتاب ہے, اس کی احادیث کی تخریج تلخیص الحبیر سے تخریج احادیث رافعی کبیر. تو تمام کتابوں کو ایک نظر آدمی دیکھے تو اس میں بہت سی ضعیف احادیث ملتی ہیں اور اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے ان احادیث کو علماء نے ذکر کر کے بیان کیا اس کا درجہ حدیثی اعتبار سے, اور یہ محدثی کا کام ہو سکتا ہے کہ حدیث کو پر یہ حکم لگائے کہ یہ صحیح ہے ضعیف ہے. تو لوگوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا, اس وجہ سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا درجہ علماء سے نقل کر کے بتایا ہے کہ یہ ضعیف ہے. یعنی یہ کہ جیسے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی غلط بات ہماری طرف منسوخ کی جائے, اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک صحیح سند سے ثابت نہ ہو یہ کہنا کہ پیارے رسول سے ثابت ہے اس کے نتیجے میں اس سے مسائل اخذ کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ایک مرفوع حدیث ہے, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پیارے رسول سے سنا, من ترک موضع اشارت من جنابت, واضح طور یعنی موضوع کو گھیرنے کے لیے تمام باتیں ذہن میں آ جانی چاہیے, ورنہ کوئی آ کر کے کہے کہ یہ بھی تو ایک حدیث ہے, اس وجہ سے میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں. من ترک موضع اشارت من جنابت, جنابت کے وقت یا جنابت کی وجہ سے جب غسل کر رہا ہو تو ایک بال کی جگہ بھی اگر اس نے نہیں دھویا اور چھوڑ دیا, فعل به کذا و کذا, اس کے ساتھ اس قسم کا اور اس قسم کا برا معاملہ کیا جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ کے معنی کے معنی ہوئے. فمن ثم حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ چیز سنی یہیں سے میں نے آدھے تراسی اپنے سر سر کے ساتھ اپنے دشمنی مول لے لی, یعنی بہت ہی توجہ کے ساتھ رگڑ رگڑ کر کے اور پانی پہنچاتا. من ثم آدھے تراسی یعنی عداوت کر لی ہم نے اپنے سر سے. فمن ثم آدھے تو تین مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سر سے عداوت کر لی, یعنی بہت ہی توجہ سے بجا کر کے رگڑ کر کے پانی وہاں پہنچاتا. لیکن یہ روایت بھی علماء نے واضح طور پر اس کو ضعیف کہا ہے, کیونکہ یہ راوی ہیں عطا ابن سائل, وہ حافظے کے بہت کمزور تھے اور ان کے ان سے جو روایت کرنے والے ہیں وہ بھی کمزور حافظے کے ہیں. اس وجہ سے کوئی ایسی روایت ثابت نہیں کہی علماء نے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ ہر بال کا دھونا واجب ہے غسل کے وقت, غسل جنابت ہو یا غسل مستحب ہو کسی طرح کا. یعنی یہ کہ آدمی کوشش کرے کہ جسم کے ہر عضو پر پانی پہنچ جائے, لیکن یہ کہ اگر کوئی جگہ رہ گئی نہ جانے اور نہ دانے میں تو اس پر انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا اور غسل صحیح ہوگا. ولی احمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا نحو, اسی طرح امام احمد بن حنبل نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ فیہ راو مجہول, اس میں ایک بیان کرنے والے مجہول ہیں جن کے بارے میں ان کے حالات کا کوئی علم نہیں. یہ تھا مسئلہ غسل کا. اس باب میں اگر کوئی اور آپ نے ان کو سوال کرنا ہو تو پوچھیں, کوئی ایسا جز رہ گیا ہو جس میں سوال کی ضرورت ہو. غسل کا مسئلہ ختم ہوا. اب باب التیمم آ رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ حائضہ اور جنبی امام احمد بن حنبل امام مالک کے مذہب کے مطابق مسجد نہیں داخل ہو سکتے. کیا ان مذاہب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کا حکم دیا؟ یعنی یہ کہ کوئی یہ کہہ رہا کہ جب امام مالک نے کہا ہے, امام احمد نے کہا ہے کہ حائضہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی, تو پھر ہمارے اوپر واجب ہو گیا کہ اس مذہب کو لیں. یہی ہے, یہی سوال کا میں مفہوم سمجھ رہا ہوں. کیا لیکن کیا مذاہب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کا حکم دیا؟ نہیں, کسی بھی مذہب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کا حکم نہیں دیا. البتہ یہ کہنا کہ اہل علم سے پوچھنے کا حکم دیا گیا. اہل علم ہمارے ائمہ اربعہ ہر زمانے میں رہے, ان کے پہلے اور ان کے بعد بھی رہے ہیں, لیکن اگر ان کے قول کی بنیاد حدیث اور قرآن سنت کے اوپر ہے تو اس کا قبول کرنا, ان کی بات کا قبول کرنا نہیں ہو بلکہ قرآن حدیث کا قبول کرنا ہوا. البتہ اگر کوئی ایسا مسئلہ جو قرآن حدیث میں نہیں مل رہا ہے تو پھر کسی امام کا قول آپ لے سکتے ہیں, لینا ضروری ہے اس وقت. تو یہاں جو مسئلہ ہے, اگر حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں مسجد نہیں جا سکتے, مسجد میں نہیں جا سکتی حائضہ عورت یا جنابت کے ساتھ آدمی یا مرد یا عورت نہیں جا سکتے, تب تو مسئلے کو صحیح کہا جائے گا. لیکن اگر ایک استحسانی اچھا سمجھنے والی رائے کہ اچھا یہ ہے کہ نہ جائے تو اس کو کہا جائے گا, ہم بھی کہیں گے, آپ بھی کہیے یہ اچھا ہے نہ جائے. لیکن اگر کوئی چلا گیا تو کیا قرآن اور سنت کے خلاف اس نے کہا؟ نہیں. امام احمد کی بات ہو یا امام مالک کی بات, امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ کی, امام شافعی کو, امام اوزائی کی ہو, امام ابن حزم کی ہو, امام داؤد ظاہری کی ہو, امام بہت کچھ رہے ہیں دنیا میں, ہر ایک کا احترام اپنی جگہ پر, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مذاہب کا آپ نے بےآئین ہی لینے کا حکم نہیں دیا ہے, بلکہ اختلاف کے وقت کوششیں ہونی چاہیے کہ جو قول الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. واضح طور پر حدیث سے کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہو رہا ہے, بلکہ حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہے کہ دونوں معنی یا دو حدیث اس طرح کی ہیں کہ دونوں معنی کا متعمل ہے, تو اس میں آپ کو ایک کے پکڑنے کا جواب نہیں ملتا ہے. دونوں کو کہا جائے کہ دونوں جائز ہیں, آپ اختیار اس کو بھی کر سکتے ہیں, اس کو بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ نہیں ہم یہی لیں گے کیونکہ ہمارے امام نے کہا ہے, تو یہاں حق کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کیونکہ جب حق ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے تو اس کو بھی حق کہو, اور یہ کہنا کہ نہیں غلط ہے. دیکھا جاتا ہے کتابوں میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں, ہم نے سورۃ اربع اچھی طرح الحمدللہ پڑھتا رہتا ہوں رات دن, تو بڑی جنگ ہوتی ہے. حالانکہ مسئلہ دیکھا جائے تو دونوں کا متحمل ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ احمق وغیرہ بھی بنا دیتے ہیں اپنے مقابل کو. نہیں ہونا چاہیے. اس فعل کو چاہے وہ آج سے 600 سال پہلے کے مؤلف رہے ہیں, اس کو غلط کہا جائے گا, کیونکہ احترام کا جذبہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا ہے. ائمہ کو برا کہنا یہ بہت بری بات ہے, لیکن ائمہ میں سے کسی ایک کو پکڑ لینا اور حق کو دوسری جگہ واضح دیکھ کر کے چھوڑ دینا یہ بھی بری بات ہے. یہ مسئلہ انشاءاللہ ہمارے خیال سے اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہ کہ لوگ تو اس وقت لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں ایک امام کو نہیں پکڑیں گے تو غیر مقلد ہو گئے, غیر مقلد خارجی ہو گئے, خارجی ہو گئے مسلمانوں سے خارجی. یہ سب مسائل, اور گزشتہ سال جو ہندوستان میں مسئلہ طلاق تراسا کا اٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس میں بہت کچھ اس کے خلاف ہنگامہ کیا گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں 3 طلاق کو 1 طلاق شمار کیا جائے گا, اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے, لیکن اس کے خلاف بہت بڑے بڑے جلسے کیے گئے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کے خلاف ہنگامہ اٹھانا ضروری ہے تو ٹھیک ہے, جو دین اور ایمان سے نکلنے کا مسئلہ ہو, لیکن اختلاف رائے کی بنا پر ایک دوسرے کو گمراہ کرنا, یہی تو مسئلہ رہ گیا ہے مسلمانوں کے اختلاف کا. آج کل ابھی میں نے گزشتہ اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ رابطہ عالم اسلامی چاہتی ہے یا چاہتا ہے مسلم ورلڈ لیگ کی مسلمان اکٹھا ہوں, وحدت ہونا چاہیے, اتحاد ہونا چاہیے. اتحاد اس میں کوئی شک نہیں, اتحاد ضروری ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے اتحاد کو بکھیرنا, اتحاد کو پارا پارا کرنا یہ دین اور ایمان کی بات نہیں ہے. اپنی ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جب تک کفر بواح نہ دیکھو تو ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنا, ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو کافر کہنا, بہت بڑے ادارے میں دلی میں کسی نے قسم کھا کر کے بتایا کہ ابھی میں جلدی گیا تو اس میں صاف لکھا ہے اس ادارے میں دفتر میں, بہت بڑا ادارہ ہے اپنے ہندوستان میں, بہت بڑا ادارہ ہے, اس میں لکھا ہے کہ غیر مقلد کے پیچھے نماز جائز نہیں. کہتے ہیں صاحب کہ میں خود گیا لیکن انہوں نے مجھے آگے بڑھایا نماز کے لیے, تو جائز بھی نہیں کہتے ہیں اور آگے بڑھایا نماز کے لیے. تو ایک چیز ہوتی ہے عام لوگوں کو راضی کرنے والی بات, وہ خود اپنے طور پر اس کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن بہرحال اس کو لکھتے ہیں اور اخباروں میں بھی بات آئی. کہ ہم نے دیکھا مسلمانوں کو چاہیے کہ جو مسائل اہمیت کے ہیں ان کو اہمیت دیں, ان کی بنا پر اختلاف کریں, لیکن جو مسئلہ اختلاف کا ہے اس میں صحیح ذکر کرنے دیں کسی کو, اور یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہو گیا تو ہمارا دشمن ہو گیا. نہیں, ہمیشہ سے ائمہ, خود آپ دیکھیں امام مالک نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف کیا, امام شافعی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اختلاف کیا, لیکن کیا ایک دوسرے کو کوئی کافر کہتا تھا؟ نہیں, خود ائمہ کرام کے اصحاب جو چوٹی کے ساتھ عالم تھے اور بہرحال ان جیسا ہونا محال ہی معلوم ہوتا ہے, امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف اور ظفر, وہ لوگ بھی خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تین دو ثلث مسائل کا اختلاف کیا, جیسا کہ علماء نے نقل کیا امام فلانی اور فلاں فلاں نے. تو اختلاف جب تک نہیں ہوگا کسی زمانے میں بھی, اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گویا آسانی پیدا کرنے یا یہ کہ ایک دوسرے کی مصلحت کا خیال رکھنے کا ایک راستہ نکلتا ہے, لیکن یہ کہا جائے نہیں پرانے زمانے میں جو بات کہہ دی ہے کسی نے ہم اسی کو ہمیشہ لیں گے, تو اس میں امت کے اوپر ایک بندش اور امت کو خاص مسئلے میں محصور کر دینے سے ان پر تنگی کا خطرہ ہے. اس وجہ سے کسی وقت بھی آپ کسی مسئلے کو جو اقرب الکتاب و سنہ ہو اور امت کے لیے آسانی ہو اس کا لے لینا کسی مذہب کا جائز ہے. اور ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ کتابوں کی تلفیق جائز ہے. تلفیق کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ نے امام مالک کا مسلک لیا, کل امام شافعی کا مسلک لیا, یہ غلط ہو گیا. نہیں, کہ ایک ہی کو پوچھنا ہے آپ کو, یہ غلط ہو جاتا ہے. یہ کوئی شرعی بات نہیں, اس کو آپ سمجھیں انشاءاللہ کہ حقیقت یہی ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عالم سے پوچھیں تو یہ کہیں کہ صحیح مسئلہ ہمیں بتاؤ گا. کسی مسلک کی پابندی کا حکم پیارے رسول نے دیا, کیا مذاہب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کا حکم دیا ہے, ان کی پابندی اس معنی میں کہ اگر کہ دوسرے مسلک کی دلیل قوی ہو اس کے باوجود اسی کو پکڑے رہنا, اس کا حکم پیارے رسول نے نہیں دیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ الذین یستمعون القول, جو مسئلہ اور بات سنتے ہیں, یہ فیصلون احسنہ, جو اس میں سے اچھے سے اچھا ہے اس کی اتباع کر. سب اچھا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی مسئلہ تو اچھا نہیں ہوا, حسن بھی نہیں ہوا, حسن ہونے کے بجائے. تو کسی امام کا اجتہاد ہم لے سکتے ہیں کسی وقت بھی, اور خاص طور پہ اس زمانے میں تو بہت سے مسائل ایسے ہیں جو مجبوراً مجامع فقہیہ, دیکھیے جو فقہ کی کمیٹیاں بڑی بڑی ہیں رابطے میں ہیں, اسی طرح پاکستان میں بھی ہے, ہندوستان میں مجلس علمی ڈاویل وغیرہ میں ہے, مجبور ہیں لوگ مسائل لینے پر ایک دوسرے سے, مجبور ہو گئے. اور وہ قاعدہ کی نہیں, ایک دوسرے کا مذہب نہیں لے سکتے, وہ اس وقت چھوڑ رہے ہیں خود پابند مذاہب لوگ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک ہے, تمام علماء ایک ہی دین کی خدمت کر رہے تھے, اس وجہ سے اسلام کو چار حصوں میں بانٹنا یہ غلط ہو جاتا ہے. یا کوئی آ کر کے پانچواں حصہ بنائے کہ نہیں ہم ظاہری ہیں, یہ بھی غلط ہے. یا چھٹا حصہ بنائے کہ نہیں ہم زیدی مذہب کے ہیں, نہیں اسلام ایک. یا یہ کہ ان مذاہب کے بغیر دین نہ مکمل ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سے استفادہ ہوگا, لیکن یہ کہ کسی ایک کو لے کر کے آپ کا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے. آپ سب کو لیں, یہ دین کی تکمیل اور دین کے کمال کی بات اس وقت ہوگی. اگر مکمل ہے تو پھر اس چیز کا حکم کیوں نہیں دیتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا اتنا کہنا کافی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل کی تحقیق ایسے ایسے ہیں تفصیل سے جواب دیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے ذکر کیا, لیکن یہ کہ آپ یہ جانتے ہیں خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی طرف منسوب امام ابن تیمیہ امام ابن القیم انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ کہا کہ نہیں مسجد میں جانا جائز ہے طواف, یہاں تک کہ بعض حالات میں طواف کے بارے میں جو مسئلہ آیا ہے کہ نہیں بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا ہے, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے صاف کہا کہ نہیں طواف کے لیے وضو کی شرط لگانا کسی روایت صحیح روایت سے ثابت ہے. تو ہیں مجتہد مذہب جو ہیں ہمیشہ مذہب کی مخالفت کرتے رہے ہیں, تو یہ کہنا کہ نہیں ایک ہی مذہب لینا صحیح نہیں ہوتا. خود یا دوسروں کی شرمگاہ دیکھنے سے یا چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مس ذکر ہو فلیہ توضا. ایک روایت میں ہے کہ جس نے اپنے ذکر عضو مخصوص کو چھو لیا تو وہ نیا وضو کرے. اسی طرح دار قطنی میں ایک روایت ہے کہ کس کی عورت ہے, وہ بھی روایت صحیح ہے, کسی عورت نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا تو وضو کرے. اس سے معلوم ہوا کہ شرمگاہ کے چھو لینے سے وضو ٹوٹتا ہے. ایک دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کبھی ہاتھ لگ جاتا ہے یا ہم اپنی شرمگاہ کو چھو لیتے ہیں تو کیا وضو کریں؟ تو پیارے رسول نے فرمایا حل ہوا اللہ بات من, وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے, ناک چھو لیا کان چھو لیا اسے ادھر. یعنی آپ کے قول مبارک کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح دوسرا کوئی جسم کا ایک جز چھوتے وہ نہیں ٹوٹتا ہے تو اس کے چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اس میں دونوں روایتیں ہیں. اب علماء نے جو اختلاف الحدیث کے باب میں, یعنی دو حدیثیں مختلف, ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ وضو کر لے, دوسری حدیث میں ہے کہ نہیں وہ ایک ٹکڑا ہی ہے وضو کی ضرورت نہیں ہے, تو اب اس میں علماء کے اجتہاد کو آپ لے سکتے ہیں کیونکہ دونوں حدیث ہیں. کون حدیث راجح اس میں دیکھیں, اگر دو حدیثیں مختلف ہیں, اگر دونوں حدیثوں کو جمع کیا جا سکتا ہے ایک معنی میں تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے, سب سے پہلا اسٹیج, سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ دونوں حدیثوں کو کے معنی کو اکٹھا کر کے دونوں پر عمل ہو جائے. اس طرف بھی بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ من مسر ذکر ہو فلیہ توضا, پیارے رسول کی حدیث جس نے اپنی شرمگاہ کو یا اپنے وضو مخصوص کو چھو لیا تو وضو کرے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بغیر پردے کے چھو لیا, کپڑا وغیرہ کا پردہ نہیں ہے چھو لیا تو اس وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور جس میں پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پردے کے اوپر سے, کپڑے کے اوپر سے چھوا تو نہیں ٹوٹے گا, سجا لیا اور کچھ. بلکہ آتا ہے روایت میں کہ میں کبھی اپنی شرمگاہ کو کھجا لیتا ہوں, حکت تو ذکری, اپنے عضو مخصوص کو میں نے کھجایا. تو کھجانا عام طور پر یا تو ہاتھ ڈال کر کے کرے یا کپڑا ڈال کر کے, کپڑے کے اوپر سے. تو بہرحال اس کا علماء نے مانا یہ کیا کہ اگر کپڑے کے پردے کے ساتھ کپڑے کے اوپر سے کھجا رہا ہے چھو رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اس صورت میں دونوں حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا. بعض علماء گئے ہیں اس طرف کہ نہیں, وضو ٹوٹنے والی روایت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے, اور سلف بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے کہ حل ہوا اللہ بے بات من کو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے, وہ اس سے کم درجے کی ہے. کم درجے تو اس میں ترجیح, یعنی یہ کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر آگے بڑھانا. تو دیکھا کہ اس کے راوی جو ہیں وہ زیادہ مضبوط حافظے کے ہیں اور علم فضل میں زیادہ بڑے ہیں, تو کہا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا ہر حالت میں, اوپر سے چوئے نیچے سے چوئے, اس طرح کی بات آئی ہے. بہرحال مسئلہ اجتہادی ہے. اگر کوئی شخص یہ مسئلہ لے رہا ہو, دوسرا مسئلہ لے رہا تو اس میں جو کی حدیث میں دونوں آتا ہے اس وجہ سے گمراہ نہیں کہا جائے گا کسی کو. یہی تو وجہ ہوئی ہمارے ائمہ کے اختلاف کی, کسی کو ایک حدیث کی ترجیح پسند آئی, کسی کو دوسرے حدیث کی, اور حدیث نہیں رہی تو کسی نے یہ چیز اچھی سمجھی, کسی نے وہ چیز اچھی. لیکن جہاں یہ ہوتا کہ نہیں من مت سزا کرو, جس نے اپنے مخصوص کو چھو لیا تو وہ وضو کرے اور دوسری حدیث کے خلاف نہ ہوتی, صرف سوال ہی نہیں تھا کہ دوسرا مسئلہ یا تیسرا مسئلہ اس میں نکلے. بہرحال تو مسئلہ یہ ہوا کہ احتیاطی طور پر آدمی اگر بغیر پردے کے چھو رہا ہے, بلکہ ایک روایت کی, ہاں پردے اور بغیر پردے کی تقریر کی روایت کی ترجیح اس طرح بھی دی ہے بعض علماء نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حائل کے لفظ سے ذکر کیا کہ اگر تم نے پردے کے ساتھ چھوا تو تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ روایت ابن حبان نے لے کر کے اس روایت کو دونوں احادیث کو اس طرح اپنی صحیح میں جمع کیا. بہرحال باب التیمم جی اسی وجہ سے میں نے بیٹے کہہ دیا پہلے کہ پیارے رسول نے اگر کسی نبی کا عمل یا کسی نبی کا قول اپنی امت کے لیے بیان کیا تو وہ پیارے رسول کے قول کے ساتھ پیارے رسول کی شریعت بن گئی. کسی طرح جیسے پیارے رسول نے بیان فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں تین آدمی سے ایک اندھا تھا, ایک گنجا تھا, اور ایک اندھا, ایک گنجا, ایک ابرس برف والا آدمی تھا, اس کے پاس فرشتے آئے تو دو آدمی تو آدمی امتحان میں ناکام ہو گئے، ایک آدمی امتحان میں کامیاب ہوا، یہ شریعت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ کہ ہماری امت کو بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور اگر پیارے رسول نے کوئی پرانے زمانے یا کسی قوم کی کسی بات کو نقل کیا اور اس پر نکیر آپ نے بیان دی، اس کا مطلب یہ کہ وہ ہماری شریعت کا نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسرے علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فعل کو نقل کر کے اور ننگے حسن کے جواز کا فتویٰ دیا. البتہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی جب آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی پیخانے وغیرہ کے لیے جاتا ہے تو کیا حکم ہے کہ داخل ہونے سے پہلے ہی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیں. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ نہ پڑھنے سے شیطان اس کی سرنگاہ سے کھیلتا ہے. اور حقیقت ہے کہ اس کو کھیلنے کی کئی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی بعض علماء نے کہا کہ اس سے مرض بھی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے شیطان کی وجہ سے، چونکہ شرمگاہ کھلی ہوتی ہے، بواسیر، یا یعنی اس کی تفصیل انہوں نے بیان کی. بہرحال پیارے رسول نے کوئی بھی جو حکم دیا اور بیان کیا کہ شیطان کھیلتا ہے اس کے شرمگاہ سے، تو بہت سے معنی اس سے نکل سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، جس وجہ سے یعنی میں نے کسی کتاب میں دیکھا تھا کہ بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی کہ بچوں کو زیادہ دیر تک پیخانے میں بیٹھنے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ شیطان کھیلنے لگتا ہے، کبھی کبھی جلف وغیرہ یا اس طرح کی یعنی مستغنی وغیرہ کی عادت پڑ جاتی ہے. دیکھیے یہ بھی شیطان کے کھیل کا ایک طریقہ ہے. تو کہنے کا مطلب پیارے رسول نے فرمایا کہ گھر میں حمام میں داخل ہوتے وقت اللہ میں نہیں اعوذ بک من الخبائث پڑھ لیں، اس سے شیطان کے شر سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. کیوں بند کر دیا بھائی؟ دیکھا ہوگا کوئی فائدہ نہیں، آدمی تھوڑا کوئی بات نہیں. بہت ہی خرخواہ ہے حکومت کے یہ لوگ، کہیں نقصان نہ ہو جائے. اچھا دوسری بات یہ ہے، اس بار میں خاص طور پر آدمی جب اپنے کپڑے کو رکھ دے، ننگا ہونا چاہے، رکھ دینے کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ستر ما بین بنی آدم و عین الجن، آدمی اور کی شرمگاہ اور شیطانوں کی آنکھ کے درمیان پردے کا طریقہ یہ ہے، اذا وضع احدکم ثیابہ، تم میں سے کوئی اپنا کپڑا اتارے، ان یقول بسم اللہ، بسم اللہ کر کے آدمی ننگا ہوگا تو شیطان کی آنکھ سے پردہ آ جاتا ہے. یہ صحیح روایت ہے. اس وجہ سے کس قسم کے آداب کو ہمیں سیکھنا چاہیے حقیقت میں، بسم اللہ کر کے آدمی حمام میں داخل ہوتے تو ایک خاص دعا آپ نے فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کبھی کپڑا ہی بدلنا ہوا. یہ چیزیں بھی بہت ہی اہم ہیں حقیقت میں. آج کل جنوں اور شیطانوں کے نقصانات اور ان کی وجہ سے بہت کچھ عورتوں، لڑکیوں اور بچوں کو اس طرح کی چیزیں بہت لاحق ہوتی ہیں. غلطی ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں اس کو ہم شیطان کے خلاف استعمال نہیں کرتے. عورتوں کا عام طریقہ ہوتا ہے کبھی بند کر کے کپڑے یعنی بدلنے لگتی ہے. اس وقت عورت یا مرد کوئی بھی ہو، جب کپڑا اتارے تو بسم اللہ کر کے اتارے، اس وقت شیطان دیکھ نہیں پاتا. ستر ما بین عین الجن و بین بنی آدم و بین عورات بنی آدم و عین الجن ان یقول احدهم اذا وضع ثيابه بسم اللہ، بسم اللہ کا فکر نہیں ہے تو انشاءاللہ ننگے ہونے کا خطرہ جاتا رہے گا. ہاں یہ ہے، کسی ایک دوسرے آدمی کے شرمگاہ دیکھنے سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ چھونے سے. اپنی شرمگاہ چھونے کا حکم یہی ہوا، دوسرے کی شرمگاہ کے چھونے کا بھی حکم یہی ہوگا، یہی ہوگا. رہ گئی بات، بہرحال بات سے بات نکلتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے بلوا عامہ، اور یہ ایک مسئلہ خاص ہے بڑے آدمی کی شرمگاہ، ڈاکٹر ہے سمجھ لیجیے، کسی مرض کے علاج کے وقت مجبور ہو گیا کہ وہ اس کی شرمگاہ چھوئے، اگر بغیر کسی پردے کی صورت اس کو کہا جائے گا کہ وضو کر لے. یہی صحیح مسئلہ احتیاط سے بچنے کا. عورتیں ہیں وضو کیے ہوئے ہیں، اچانک بچے کو پیشاب یا پیخانہ آ گیا، اس کو صاف کر رہی ہیں، تو کیا اس وقت ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ احکام الاطفال میں علماء نے نقل کیا، یہ چیز ترین قیاس ہے کہ ایک بلوا عامہ پرانے زمانے میں پیارے رسول کے سامنے، پیارے رسول کے زمانے میں تھا کہ عورتیں عام طور پر اسے مبتلا ہوتی تھی، لیکن جب اس کا حکم نہیں آیا خاص طور پر تو ان کے عورتوں کے اپنے بچوں کی شرمگاہ کے چھونے یا صاف کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف ہاتھ کو صاف کرنا، یہ علماء کا فیصلہ اور یہ صحیح معلوم ہوتا ہے. جی حج کے دوران حیض آ گیا تو اس وجہ سے صحیح پہلے اور طواف بعد میں کر سکتے ہیں؟ نہیں، طواف صحیح جو ہے وہ طواف کے تابع ہے، صحیح طواف کے تابع، بغیر طواف یہ صحیح 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 نہیں. سب سے بڑی دلیل آپ یہ لے لیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پیارے رسول کے سامنے جس طرح کا حج کیا, ان کو یہ عارضہ لاحق ہوا, پیارے رسول نے تمام چیزوں سے ان کو روک دیا اور کہا کہ فعلی غیر ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت, اور انہوں نے صحیح بھی نہیں کیا. صاف روایات میں آیا ہے نہ ہم نے طواف کی نہ سعی کی. اس کے بعد گئیں وہاں عرفات مزدلفہ ہوتے ہوئے, جب آئیں تب انہوں نے طواف اور سعی کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ سعی کو آدمی تقدیم سعی کی کر نہیں سکتا طواف سے. یہ کہ ابھی کر لیں ہم سعی چونکہ جائز ہے اور سعی کی جگہ کے لیے طہارت شرط نہیں ہے, وضو شرط نہیں ہے تاکہ ہمارے اوپر سے طواف ہے, یہ چیز مشروع نہیں ہوئی. حالت قرآن کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں چھو سکتے. لا یمسہ الا المطہرون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو صرف پاکی لوگ چھوئیں اور دوسرے لوگ نہ چھوئیں. یہ معنی بھی ہے اور کچھ لوگوں نے معنی کیا ہے کہ لا یمسہ کلام پاک کو نہیں چھوتے ہیں الا ایک ہی پاک لوگ یعنی فرشتے. لیکن اس ان دونوں معنوں میں سے دوسرے معنی کی ترجیح حدیث سے لی جائے گی. حضرت ابو بکر ابن حزم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں خط لکھا جس میں بہت سے احکام کے ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ یمس القرآن الا طاہر, اللہ یمس القرآن, جس میں آپ نے فرمایا کہ قتل عمد قصدن قتل کی دیت اتنا ہے اور غلطی سے قتل کر دیا اس کی دیت اتنا ہے, زکات کے بکری اور جانوروں کی عمروں میں اس قسم کے زکات کے میں اس تعداد میں کیا زکات دینا ہوگا, کتنی بکری دینی ہوگی, کتنے اونٹ دینے ہوں گے, ان سب کی تفصیل کے ساتھ ایک عام حکم تکلیفی جو ان کو بیان کی کر کے دیا اللہ یمس القرآن الا طاہر, کی صرف پاک آدمی ہی قرآن کو چھوئے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے لا یمس القرآن الا المطہرون کا معنی یہ کہ نہ چھوئیں, نہ چھوتے نہیں چھوتے یہ بھی مطلب ثابت ہے, لیکن نہ چھوئیں ایک تشریعی حکم ہے. الا المطہرون الا ایک ہی پاک, اور پاک کامل طور پر وہی شخص ہے جو باوضو ہو, اس وجہ سے بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں. یہ جائے کہ آدمی جنابت یا حیض کی حالت میں چھوئے. مسئلہ رہ گیا کہ حیض یا جنابت کی حالت میں چھو نہیں سکتے, وضو کے بغیر بھی کلام پاک کو چھو نہیں سکتے. دوسرا مسئلہ پڑھنے کا ہے, تو کیا بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح عورت پڑھ سکتی ہے کلام پاک کو, یا جن بھی آدمی کلام پاک کو پڑھ سکتا ہے جیسا کہ لوگوں نے کہا ہے. خاص طور پہ حیض والی عورت جو 7 دن 8 دن تک حیض میں مبتلا رہتی ہے, اگر بھولنے کا خطرہ اس کو تو وہ اس سے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. کلام پاک دیکھ کر کے اگر پڑھنا چاہتی ہے تو خود نہ الٹے, کسی کے ذریعے سے اس کے اوراق الٹ کر کے اس کو دیکھ سکتی, الٹوا کر کے دیکھ سکتی ہے, یا ایک ہی کوئی لکڑی مسواک کا لفظ کتابوں میں آیا کہ مسواک کے ذریعے سے اوراق کو الٹ کر کے پڑھ سکتی ہے. باب التیمم, تیمم کا باب. تیمم کہتے ہیں لغت عربی زبان میں قصد کو, یمما یعنی قصد کیا, تیمم کے معنی قصد کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. غسل کی ضرورت, واجب غسل کی ضرورت ہو اور پانی نہ ملے, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, قصد کرو پاک مٹی کا. اور اس کو کس طرح کرو؟ اس قصد کے ساتھ جیسا کہ پیارے رسول نے کیا ہے, وضو اور طہارت کے لیے, وضو کی جگہ پر طہارت کے لیے مٹی کا قصد کس طرح کیا اس طرح کرو. یہ ہے معنی تیمم کا. حضرت جاب, اور کوئی سوال ہے؟ غسل جنابت کے وقت کپڑا یا نیکر پہن کر نہاتے ہوئے پانی پہنچانے کے لیے گیلے کپڑے کے ساتھ شرمگاہ کو مس کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, اگر اوپر سے مس کیا تو انشاءاللہ یعنی وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن افضل طریقہ یا سنت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ شرمگاہ کو پہلے ہاتھ دھوئیں, اگر پانی اس میں ڈالنا ہے کپ کے اندر, ہاتھ ڈالنا ہے کپ کے اندر, تو پہلے کسی طرح پانی نکال کر کے دونوں ہاتھ دھوئیں, پھر اسی ہاتھ کو لے کر کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ ڈال کر کے شرمگاہ کو صاف کر لیں. اس کے بعد پھر ضرورت نہیں رہ جاتی ہے آپ کو چھونے کی. اگر چھو بھی لیا گیلے کپڑے سے اوپر سے تو انشاءاللہ وضو نہیں ٹوٹے گا, مس کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بعد میں وضو کر لے تو کیا پہلے وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں, بعد میں کہا میں نے کہا وضو کر لیں. اگر بغیر حائل کے بغیر پردے کے کپڑے کے نیچے سے کپڑے کے نیچے سے ہوا ہے کپڑے کے اوپر سے نہیں, سب وضو کرے تو پھر غسل کیسے ٹھیک ہوگا؟ یعنی غسل تو ایک مرتبہ آپ نے وضو کیا, پھر سنت کے مطابق پھر آپ کا ہاتھ سے چھونے سے بغیر پردے کے کپڑے کے نیچے چھونے سے وضو ٹوٹ گیا, غسل کے بعد پھر آپ نیا وضو کریں اور اس وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کیا تینوں دفعہ اچھی طرح پانی پہنچانا ضروری ہے؟ جی ہاں, پانی پہنچا کر کے صاف کر لیں. پیار رسول کے طریقے بغیر کر رہے ہیں تو پہلی ہی دفعہ آپ دھو کر کے پھر اس کے بعد وضو کریں گے تو پھر آپ کا وضو مستمر رہے گا. جب وہاں آپ بغیر پردے کے چھوئیں گے نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کوئی اور نماز کے دوران ایک رکعت کے بعد اور تشہد کے بعد, نماز کے دوران ایک رکعت کے بعد اور تشہد کے بعد تیسری رکعت کے قیام کے لیے کھڑے ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سجدے کے لیے جھکتے ہوئے پہلے حدیث شریف میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ تو ہے نہیں کہ ہاتھ ٹیک کر کے اٹھیں یا گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کے. مالک بن حویرث اس کی جو روایت ہے صحیح بخاری میں, آپ ہاتھ ٹیک کر کے اور پہلی رکعت کے آخری سجدے کے بعد آپ تھوڑا جلسہ کرتے تھے یعنی بیٹھتے تھے, پھر اس کے بعد ہاتھ ٹیک کر کے آپ اٹھتے تھے. دوسرا عمل جو ہے صحابہ کے عمل سے ملتا ہے کہ وہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کے اور ہاتھ پہلے اٹھاتے اور گھٹنا بعد میں اٹھاتے تھے. بہرحال مرفوع روایات میں سب سے صحیح روایت یہی کہ ہاتھ سے ٹیک لگا کر کے جلسہ استراحت کر کے اور ہاتھ سے ٹیک لگا کر کے اٹھا جائے. اس ٹیک لگانے کی بھی دو شکل ہے, ایک تو یہ کہ آپ ہتھیلی کو آپ زمین پر رکھیں, دوسری ایک روایت آئی ہے جس کو بعض علماء نے اختیار کیا ہے, خود اس کو ملا علی قاری نے اپنی شرح میں نقل کیا ہے, جو حنفی عالم ہیں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے تھے آپ تو کان یا عجینو عجن کرتے تھے, جس طرح آٹا گوندھتے وقت آدمی مٹھی باندھ کر کے آٹا گوندھتا ہے, طریقہ یہ ہے, اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عجن کرتے تھے یعنی آٹا گوندھنے کے طریقے سے مٹھی باندھ کر کے اس پر ٹیک لگا کر کے اٹھتے تھے. تو بہرحال اس روایت کو بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, اس میں ایک راوی ایسے ہیں جن کو صرف ابن حبان نے صحیح ثقہ کا اور باقی لوگ اس کے بارے میں چپ ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ مشروع نہیں ہوا. جس طرح بھی اٹھے بہرحال ہاتھ سے ٹیک لگا کر کے اٹھنے کی سنت ہے, اس طرح بھی آپ اٹھ